اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، اس نشست میں میری تقریر کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع، ہدایت کا ماخذ اب قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس زمین پر اب کسی اور شخص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں آدمی اس پر کامل اعتماد کر سکے۔ یہ حیثیت اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان پر نبوت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب اگر ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتی ہے تو بجا طور پر رجوع کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہم کو اس دین کی تعلیم دی ہے جس دین کو وہ اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ یہ تعلیم قرآن مجید کی صورت میں بھی موجود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں بھی موجود ہے، اور ان احادیث کی صورت میں بھی موجود ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ دعوت کے ضمن میں جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر بالاجمال کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، ہر وہ بات جو انہوں نے اپنے معاشرے کو کہی، ہر وہ پیغام جو انہوں نے اپنی سوسائٹی کو پہنچایا، ہر وہ اسلوب جو انہوں نے بات کہنے کے لیے اختیار کیا، وہ ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے۔ لیکن قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کی وجہ سے اور ہمیں یہ حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعض معاملات میں قطعی طور پر فرق واقع ہو گیا ہے، اور بعض معاملات میں ہم طابق نال بالنال ان کی اتباع کے پابند ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے وہ پہلو بیان کروں کہ جن میں ہم میں سے ہر وہ شخص جو اس دعوت کو لے کر اٹھے اس کو پیغمبر ہی کی پیروی کرنی چاہیے، میں ان چیزوں پر پہلے متنبہ کر دینا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی روشنی میں اب کسی شخص کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگرچہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں، لیکن قرآن مجید سے اور پیغمبر کی اپنی ہدایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کی وجہ سے انہی کے ساتھ خاص تھی۔ سب سے پہلی چیز جس کو بہت اچھی طرح سے اب اس زمین پر ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کی دعوت کا کام لے کے اٹھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ وہ اپنی دعوت کے ایک ایک جزء کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہی حق ہے، اس میں ادنا درجے میں بھی کسی باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے، یہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے۔ اور بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی شائبہ گمان بھی نہیں ہے، میں نے حقیقت کو تم پر واضح کر دیا ہے، اور اب ہر وہ شخص جو اس حقیقت کے معاملے میں کوئی منفی رویہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے اس طرز عمل کا جواب سوچتے ہیں۔ یہ حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، لیکن یہ حق اب اس زمین کے اوپر کسی شخص کو حاصل نہیں رہا۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں جو دعوت زیر بحث ہے، یہ دعوت وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس امت کے علماء کو لے کے اٹھنی ہے، ان لوگوں کو لے کر اٹھنی ہے جن کو اللہ دین کا فہم دیتا ہے، ان لوگوں کو لے کر اٹھنی ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس قوم کی، اس ملت کی اصلاح پر مامور ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ دعوت لے کر اٹھنی ہے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان میں اور پیغمبر میں ایک فرق واقع ہو گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے، اور ان کا یہ مقام قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا اس کے باب میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے نگرانی کرتے رہیں کہ کہیں ادنا درجے کا بھی کوئی انحراف نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی۔ یہ حیثیت ظاہر بات ہے کہ اب یہاں کسی کو حاصل نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم جو کچھ ان سے ثابت ہے اس کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جاننے کے جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں ہمیں تحقیق اور تدقیق میں غلطیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بات کو سمجھنے میں اپنی طرف سے پورے اخلاص کے ساتھ جد و جہد کریں لیکن صحیح نتیجے تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ ہمارے لیے اب یہی موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعوت دیتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ یہ بات ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جان لی ہے، ہم نے دلیل کی بنیاد پر اس کو سمجھا ہے، ہم یہ بات دلیل کی بنیاد پر سمجھا سکتے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق یہ حق ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری کسی بات میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ فرق سب سے پہلے ملحوظ رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اس میں جتنی بڑی حیثیت دعوت کو حاصل ہے، یعنی اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو نظریہ بیان کیا گیا ہے، اتنی ہی بڑی حیثیت خود شخص پیغمبر کو بھی حاصل ہے۔ یعنی پیغمبر جب دنیا کے سامنے آ کر دعوت دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ عبد اللہ واتیور، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ ایک شخص کی حیثیت سے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ زمین پر خدا کی حجت ہوتا ہے، حق و باطل کا معیار ہوتا ہے۔ یہ حیثیت اس کو حاصل ہے، اور یہ حیثیت اس کو خود عالم کے پروردگار نے دی ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ اصولی قانون قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو پیغمبر بھی اس زمین پر بھیجا گیا ہے وہ اللہ کے اذن سے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر پیغمبر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی حکم دے دیں، تو آدمی کو اپنے دل میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ پروردگار کی طرف سے پیش کریں اس کے بارے میں کوئی بحث و نزاع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب کبھی بھی صحابہ کرام کو یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے بارے میں کوئی اشکال پیش آ جاتا تھا تو وہ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اور یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر اس کے سامنے سر جھکا دیا جاتا تھا۔ پیغمبر کی یہ حیثیت کہ وہ جو بات بھی بیان کرتا ہے اور جو کچھ بھی کہتا ہے اور جس طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے اس کے ساتھ وہ خود بھی مطاع ہے، اس کی اپنی اطاعت بھی لازم ہے، اور اس اعتبار سے وہ اس پوری دعوت کے اندر ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے کہ لوگ اس ساری باتیں مان لیں لیکن اس کو نہ مانیں تو تب بھی وہ ایمان کے دائرے میں شامل قرار نہیں پاتے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہود نے بہت اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ جن چیزوں کو منوانا پیش نظر ہے وہ تو ہم مانتے ہی ہیں، ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جن نیکیوں کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ شخصیت بھی منوائی جائے؟ یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے، ان پر واضح کر دیا گیا کہ حق و باطل کا معیار یہ شخصیت ہے۔ اس لیے جس طرح اس کی بات ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی یہ حیثیت ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کی یہ حیثیت اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت ہے، یہ حیثیت اس کو خود پروردگار نے دی ہے، لہذا اگر تم اس کی بات مان لیتے ہو لیکن اس کی اس حیثیت کا انکار کرتے ہو تو تم اللہ کی ہدایت پر نہیں ہو۔ یہ مقام بھی ہم میں سے اب کسی کو حاصل نہیں، یعنی ہم جو دعوت لے کر اٹھیں گے ظاہر بات ہے کہ اس میں پہلے ہی مرحلے پر یہ بات واضح کر دیں گے کہ ہم انسان ہیں، انسان کی حیثیت سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں. ہم کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کریں. ہم کو لوگوں پر یہ بات واضح کرنی ہے کہ وہ جب ایمان لے آئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی طرف سے مامور ہیں انسانوں کی ہدایت پر، تو ان کو جس طرح ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے، جس طرح ان کی اتباع کرنی ہے، اسی طرح ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دعوت میں پیغمبر کی اطاعت کی دعوت تو ایک لازمی جز کی حیثیت سے شامل ہے، لیکن ہماری اپنی شخصیت اس دعوت کا مرجع نہیں ہے. ہم کو جو کچھ بیان کرنا ہے اس میں صاف صاف یہ بات واضح کر دینی ہے کہ ہم حق بتانے والے ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، سما کا تعلق ہے، یہ کہ لوگ یہ بات سنیں اور یہ کہیں کہ سمینا و اطانا، یہ پیغمبر ہی کو انہیں کہنا چاہیے. اب پیغمبر کی بات بتا دی جائے گی تو بے شک ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ سمیت و اطاعت، میں نے سنا، میں نے مان لیا. لیکن کسی اور شخص کا یہ کام نہیں ہے. یہ بات قرآن مجید نے بہت اچھی طرح سے واضح کر دی. اسی طرح سے ایک تیسری بات جو پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالی کے دین کا آخری نمونہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی دین کو پڑھے اور اس کو دیکھے تو کوئی فرق نہیں ہوتا اس میں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، وہ جس قرآن کی دعوت لے کر اٹھے ہیں ان کی شخصیت بھی اس کا نمونہ ہے. اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ کتاب میں اور شخص میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ادنا انحراف ہے، یعنی کتاب جو کچھ بیان کرتی ہے شخص اس کا بہترین نمونہ بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. شخص کو دیکھ لیجئے، کتاب کو پڑھ لیجئے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. کسی ادنا درجے کے فرق کی بھی نشاندہی کرنی ممکن نہیں ہوتی. لہذا جو راہ پیغمبر بتاتا ہے وہ راہ اللہ کی راہ قرار پا جاتی ہے، اور جو راستہ وہ بتاتا ہے اس راستے کے بارے میں کوئی شائبہ یا گمان بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. تو وہ لوگوں کو کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ من انصاری اللہ، اللہ کی اس راہ کی طرف کون میرا مددگار بنتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ زمین پر کیونکہ حق کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کا دست و بازو بننا، اس کی نصرت کرنا، اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ ساری چیزیں ایک حق کی حیثیت سے لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ من انصاری اللہ، اور اللہ نے یہ قرار دے دیا کہ یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کی نصرت ہے. پیغمبر کی نصرت اللہ کی نصرت، پیغمبر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب یہ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے تو تمہاری بیعت نہیں کر رہے تھے، یہ ہماری بیعت کر رہے تھے. تو یہ حیثیت پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے. اب جس طرح اطاعت پیغمبر کا حق ہے، اسی طرح نصرت بھی پیغمبر کا حق ہے. ہم اس وقت زمین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں پیغمبر کی نصرت کرو، پیغمبر کی نصرت گویا ان کے دین کی نصرت، یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حق ہم کو حاصل نہیں رہا چونکہ ہم اور دین دونوں مترادف نہیں ہیں، پیغمبر اور دین دونوں مترادف ہیں. وہ جب یہ کہتے تھے کہ کون دین کا مددگار ہے، تو وہ اگر اس کے بجائے یہ کہہ دیں کہ کون میرا مددگار ہے تو ان کو یہ کہنے کا حق تھا، لیکن یہ حق اب ہم کو حاصل نہیں. ہم کو تو یہ کہنا ہے کون دین کا مددگار ہے، کون آدمی اللہ کے پیغام کی نصرت کے لیے اٹھتا ہے، یہ بات کہنی. اس سے زائد ہم کو کوئی حق اس معاملے میں بھی حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بات بھی پیغمبر کی دعوت کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد چند چیزوں کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ اس بات کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب وہ مہلت ختم ہو گئی ہے جو اس زمین پر اس قوم کو حاصل تھی. وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ہم اس پوری قوم سے برات ظاہر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب یہ قوم شرک اور کفر سے آگے بڑھ کر کافر اور مشرک قرار پا گئی ہے. وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ان الفاظ میں سنا دیتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ کہہ دیتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انی براؤم منکم، میں تم سے بری ہو گیا. یہ کہہ کر وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا قوم کو چھوڑ دینا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب اس قوم میں کوئی ایمان کی رمق باقی نہیں رہ گئی. یہ برات ظاہر کرنا، یہ قوم کو چھوڑ دینا، یہ وہ بھی کب چھوڑتے ہیں؟ اپنے اجتہاد سے نہیں چھوڑتے، بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وحی کے ذریعے سے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس قوم میں کوئی جان باقی نہیں رہی، اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا گیا، اب یہ چھاچ ہی چھاچ ہے، اس میں مکھن باقی نہیں رہا ہے، جتنا نکالنا تھا وہ نکال لیا، دو نکلے ہیں چار نکلے ہیں، جتنے بھی نکلے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ایک خاص وقت کے بعد، ہر پیغمبر نے کہا ہے، اللہ کے ہر رسول نے کہا ہے، یہ ایک خاص وقت آ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، ان سے برات کی ہے، اور برات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ہجرت کی ہے۔ یہ ہجرت اور یہ برات یہ پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے، ہم میں سے کوئی بھی اب یہ مقام نہیں رکھتا کہ وہ کسی موقع کے اوپر اپنی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دے کہ اب اس کے اوپر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے، میں اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہی ہمارے پاس باقی نہیں، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے پاس بھی چونکہ اس کو وحی آتی ہے تو یہ ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ اس کے پاس بھی کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ کوئی اجتہاد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جان لینا۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال عرض کروں کہ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بہت خیال تھا کہ ہمیں اس موقع پر حملہ کر دینا چاہیے، قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم روک رہے ہیں، اس وقت واپس چلے جائیے، جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ بے شک دب کر ہو رہا ہے لیکن واپس چلے جائیے۔ اب قرآن مجید نے اس معاہدے اور وہاں واپس بھیج دینے کی وجہ بیان کی ہے سورہ فتح میں، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ ہم جانتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم جانتے تھے کہ اس وقت ام القرآن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اندر سے ایمان لا چکے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہے، تو اگر تم اس وقت حملہ کر دیتے تو وہ تمہارے پاؤں تلے لوندے جاتے۔ یہ بات نہ پیغمبر جان سکتے تھے نہ ان کے بعد کوئی اور جان سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی تو یہ جاننا ممکن ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ برات ظاہر کر دینا، یہ کہہ دینا کہ آج 10 سال 12 سال کے بعد پاکستان کی پوری قوم پر ہم نے حجت پوری کر دی ہے، اب اس قوم کے اندر کوئی ایمان کی رمق باقی نہیں رہی، دعوت کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، ہماری طرف سے اس پر حجت پوری ہو گئی، اب ہم اس قوم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اب ہجرت کا موقع آ گیا ہے۔ یہ پیغمبر نے بھی اس وقت کہا ہے جب آسمان کی وحی آئی، اور یہ اتنا نازک موقع ہوتا ہے، اتنا نازک موقع ہوتا ہے کہ یہ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے، حضرت یونس علیہ السلام نے وقت سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی انہوں نے وحی کا انتظار نہیں کیا، اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر لیا اور آ گئے بالکل جذبات میں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں نے اس قوم کو بہت بلا لیا ہے، کسی پہلو سے بھی اب یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ قرآن مجید میں بڑی شان سے ان کا واقعہ زیر بحث آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگا ہوا غلام قرار دے دیا، آبے کا لفظ ان کے بارے میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کی سلطنت کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنی اس غلطی سے تائب نہ ہو جاتے اور ہماری طرف نہ لوٹتے اور تسبیح کر کے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے بار بار ہماری طرف رجوع نہ کرتے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب یہ مرحلہ آیا ہے تو ان کو خطاب کر کے کہا کہ لا تکن کا صاحب الحوت واصبر لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، اس مچھلی والے کی طرح جلدی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ اب بات واضح ہو گئی، کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ اب پوری قوم کے دل میں ہم اتر گئے ہیں، کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ پوری کی پوری قوم نے سوچ سمجھ کر ہماری دعوت کا انکار کر دیا ہے؟ ان میں سے کوئی ذریعہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ان میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ہماری دعوت میں اب اس طرح کا کوئی مرحلہ نہیں آ سکتا جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت میں آ گیا تھا کہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ انی براؤم منکم، میں تم سب سے بری ہوں، میں جا رہا ہوں، اس کا کوئی امکان۔ اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ پیغمبر جب ہجرت کر لیتا ہے، ہجرت کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی خطہ ارض میں تمکن دے دے، یعنی اس کو اقتدار حاصل ہو جائے، تو وہ جہاد کرتا ہے۔ چنانچہ یہ سنت پیغمبر نے قائم کر دی ہے کہ انہوں نے جہاد کیا جب وہ مدینے میں چلے گئے اور وہاں ان کو اقتدار حاصل ہو گیا، اور یہ جہاد اب اس امت کو بحثیت امت منتقل ہو گیا ہے، یہ جب اپنے نظام ریاست کو دین کے تابع کر لے گی تو اس پر بھی وہ جہاد فرض ہو جائے گا، لیکن اس جہاد کی ذمہ داری افراد پر عائد نہیں ہوتی۔ یعنی اب کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کچھ دیر کے بعد دعوت دے، اس کے بعد کچھ لوگوں کو تربیت دینے کے بعد اپنا ایک جتھا تیار کرے اور کہے کہ اب جہاد کا مرحلہ آ گیا، اب ہم کو پل پڑنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جس طرح کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اگرچہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو زانی قرار دے کر اس کے پاس شہادتیں بھی موجود ہوں تو کوڑے مار دیں، یہ حق صرف ریاست کو حاصل ہے۔ یہ حق کسی شخص کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو چور قرار دے کر اس کا ہاتھ کاٹ دے اگرچہ سارے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں. بالکل اسی طرح جہاد کا حق بھی اسلامی ریاست کو حاصل ہے، دعوت کی کسی تنظیم کو حاصل نہیں. یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس راہ پر اٹھتا ہے تو وہ فوراً یہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب بس اتنی مہلت باقی رہ گئی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں عصا ہو تو میں ان سب کو سیدھا کر دوں گا. اور ہمارے اقبال فرما بھی چکے ہیں کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد. تو آدمی کہتا ہے کہ آخر بے بنیاد کلیمی کرنے کا کیا فائدہ، میں تلوار اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر جہاد کر ڈالتا ہوں. اس جہاد کے لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ تنظیمیں وجود میں آ جاتی ہیں، زیر زمین کام وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ جہاد کا تعلق ریاست سے ہے، جہاد کا تعلق ریاست سے ہے. بالکل اسی طرح جس طرح چور کا ہاتھ کاٹنے کا تعلق ریاست سے ہے، بالکل اسی طرح جس طرح زانی کو کوڑے مارنے کا تعلق ریاست سے ہے، اور دوسری تمام حدود کا تعلق ریاست سے ہے. اسی طرح جہاد کا تعلق بھی ریاست سے ہے. یہ میرا، کسی فرد کا، کسی دائی کا، کسی عالم کا، کسی ایسی جماعت کا، 10, 20, 50, 100, 2000 آدمی مل گئے، یہ ان کا کام نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اچھی طرح متنبع ہو جانا چاہیے، اور ان پر متنبع ہو جانے کے بعد اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام تو ہمارے کرنے کے نہیں ہیں، اس لیے ان کو تو یا پیغمبر کے لیے چھوڑیے یا اسلامی ریاست کے لیے چھوڑیے. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اور اس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی ہے ان چیزوں پر متنبع رہتے ہوئے، جن کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کر دیا، جو دعوت پیش کی ہے ان چیزوں کو اگر نکال لیجئے تو باقی ہر معاملے میں ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے. یعنی قرآن مجید نے کیونکہ پیغمبر کی دعوت کو وہی چیز قرار دے دیا ہے جو علماء کی دعوت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے قرآن مجید میں انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے. اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ انذار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر للعالمین، یعنی تمام انسانوں کے لیے انذار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اے اوڑ لپیٹ کر بیٹھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور انذار کرو. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انذار یہ پیغمبر کا دعوت کا منہاج. پیغمبر دنیا کے اندر جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح انذار ہے. بین ہی یہی اصطلاح اہل علم کے لیے استعمال ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکلیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کا شوق دے، اس کی صلاحیت دے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، دین کا علم حاصل کریں، اندھے راہ دکھانے والے بن کر نہ اٹھیں بلکہ وہ دین جو پیغمبر نے پیش کیا ہے اس کی صحیح بصیرت حاصل کر لیں. اس کے بعد کیا کریں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس کے بعد وہ اپنی قوم کو انذار کریں. تو انذار کے لفظ سے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ ساری چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے وہ تو کوئی شخص اب زمین کے اوپر علماء میں سے، دین کی دعوت دینے والوں میں سے نہیں اختیار کر سکتا. وہ پیغمبر کے ساتھ ختم ہو گئیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ ریاست کے وجود پر معلق ہیں. البتہ باقی تمام چیزیں لفظ انذار کے استعمال ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ہر اس شخص کو جو دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے اختیار کرنا چاہیے، اور ہر اس دعوت کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو منظم کرے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایسی شخصیات ہونی چاہیے، ایسی شخصیات ہونی چاہیے کہ جو دین کی دعوت کا مرجع بن سکے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص دین کا معیار ہے، لیکن بہرحال دین کو جاننے والے، دین کا صحیح فہم رکھنے والے، دین کی بصیرت رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے لوگ ہی ہیں کہ جن کو یہ کام کرنے کی اٹھنا چاہیے. یہ کہ آدمی کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ چلیے میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں، اور اس کے بعد وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اندھا راہ دکھانے والا بن کے اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کا بڑا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو کسی اندھے گڑے میں جا کر ڈال دے. یہ ضروری ہے. یہ تو ہے اس کا یہ پہلو کہ اس طرح کے لوگوں کے بغیر اگر لوگ اٹھیں گے، یعنی یہ بات یہاں میں عرض کر دوں کہ جو عام دعوت کا کام ہے، آپ نے اپنے بھائی کو، بیٹے کو کوئی نیکی کی بات بتا دی، محلے میں کسی کو تلقین کر دی، یہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن اپنی قوم کے لیے اگر آپ دعوت لے کے اٹھتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی لوگ اٹھیں جو لوگ دین کی بصیرت رکھتے ہوں، دین کا فہم رکھتے ہوں، وہ بینا ہوں، ان کی آنکھیں کھلی ہوں، وہ جانتے ہوں دین کیا ہے، وہ بتا سکیں دین کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بے علم قسم کے اور جاہل قسم کے لوگ ہوں اور دین کی ایسی صورت پیش کر دیں کہ جو بالکل دین کے چہرے کو مسخ کر کے رکھ دیں. دین کے اندر اچھی بصیرت رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بہرحال انسانی فطرت ہے، اس انسانی فطرت کو اللہ نے بھی ملحوظ رکھا ہے کہ انسان مجردات میں نہیں جیتا. یعنی ایک کتاب لکھ دی آپ نے، ایک چیز پڑھ دی آپ نے، انسان کا تعلق شخصیتوں سے ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں اس طرح کے لوگوں کو دین کی بصیرت ہونی چاہیے، وہاں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ انسانی حد تک دین کا نمونہ بن کے سوسائٹی کے اندر موجود رہے. دین کا نمونہ بن کے سوسائٹی کے اندر جب اس طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں تو در حقیقت یہ ان کی ذات ہے جو لوگوں کی دین کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہے. یعنی یہ ذات وہ ذات تو نہیں ہوتی جو پیغمبر کی ذات ہے، لیکن بہرحال اتنا اسوہ اس کے لیے بھی باقی رہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیرت کو، جن کے کردار کو، دین کے جاس، جن کے تعلق کو، جن کی زندگی کو دیکھ کے لوگ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہماری تاریخ میں اصحاب عظیمت کہا جاتا ہے. ہماری تاریخ میں یہ ایک اصطلاح عام ہو گئی ہے اور بڑی عمدہ اصطلاح ہے، یعنی یہ اس ساری چیز کو بیان کرتی ہے. اب اس کی چند باتیں جان لیجئے. کچھ خدا کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں، یہ جان لیں کہ دین میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اور اچھی طرح جان لینے کے بعد وہ پھر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالیں، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ لوگوں کے لیے دین کی دعوت کا ایسا نمونہ بن سکیں کہ لوگ ان کی جانب فلوا کے متوجہ ہوں اور ان سے دین سیکھیں. یہ چیز کرنے کے لیے ایک بنیادی بات اور اصولی بات یہ بھی جان لیجئے کہ اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں جو عام مسلمانوں کے لیے قانون ہے اس کی نسبت چند چیزیں مختلف ہو جاتی. ایک عام مسلمان کو اپنی روزمرہ زندگی میں جو توازن قائم رکھنا پڑتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، وہ توازن عام آدمی کی حیثیت سے وہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن یہ لوگ جو اس دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل نظر کر دیتے ہیں اپنے پروردگار کی. ہمارے اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، یعنی دین ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. جب دین ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے تو ان کے خاندان سے متعلق بھی چند چیزیں ہیں جو خود قرآن نے واضح کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے واضح کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بالکل ممکن تھا کہ وہ معاشی جدوجہد کرتے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھے حالات فراہم کرتے، اور ان کے گھر والوں کا بھی عام آدمی کی حیثیت سے یہ حق تھا کہ ان سے یہ مطالبہ کرتے. لیکن وقت دینے کے پہلو سے، عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے پہلو سے، جب گھر والوں کے کچھ مطالبات بس یوں ہی مطالبے کی صورت میں نہیں سامنے آئے ہیں، تو قرآن نے اس پر گفتگو کی ہے اور صاف صاف الفاظ میں چند باتیں واضح کر دی. پہلی بات یہ واضح کر دی ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ کس کے گھر والے ہیں، یہ ان کو جان لینا چاہیے اور اچھی طرح جان لینا چاہیے. مسئلہ عام آدمی کا نہیں ہے. جس طرح اسلام کا قانون عام آدمی کے لیے اور حکمران کے لیے مختلف ہے، اسی طرح اسلام کا قانون عام آدمی کے لیے اور دین کے دائی کے لیے بھی تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ اختلاف بڑی حکمت پر مبنی ہے. اس کے خاندان والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ایک عام آدمی کے ساتھ مطالبات ہیں، وہ دفتر میں جاتا ہے، منڈی میں بیٹھتا ہے، اس کی مصروفیات کی نوعیتیں ہی دو ہیں. اس کو بہرحال وہاں جانا ہے، کچھ معاش کی جدوجہد کرنی ہے، اور تھوڑا بہت دین کی خدمت کا کام اپنے طریقے پر کر لینا ہے. لیکن یہ آدمی تو اس مقام پر کھڑا ہو گیا آ کے کہ اس کو ایک پوری کی پوری ملت کو دین بتانا ہے. جب یہ پوری کی پوری ملت کو دین بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس سے وہ معاشی اور وہ معاشرتی تقاضے کیے جائیں جو تقاضے ایک عام آدمی سے کیے جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا امہات المومنین کو خطاب کر کے، یعنی جو گھر میں موجود ہیں، کہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے وہ سب کچھ فراہم ہو جو دنیا کے اندر ہر عورت کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، خاندان والوں کا حق ہے، تو آپ کسی اور گھر کا انتخاب کر لیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کی اس خواہش جائز خواہش ہے، کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے، اس کے لیے ہم یہ اہتمام کر دیے. صاف صاف یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں، یعنی بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا، آپ جائیے اور جا کر کوئی اور گھر آباد کر لیجیے. اگر اس گھر میں رہنا ہے تو یہ جان لیجئے کہ دین کی دعوت کا مرکز ہے. اس میں اگر کچھ لیا جا رہا ہے، یعنی معاشی معاشرتی طور پر کچھ چیزیں لی جا رہی ہیں جو عام گھروں کو میسر ہیں، تو یہ اعزاز اور شرف دیا بھی جا رہا ہے کہ آپ اس گھر کی خواتین. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کچھ دے کر کچھ لے کر آپ اپنے اس منصب کو پہچانیے. یہ اس وقت جس منصب کے اوپر فائز ہیں اس کے لحاظ سے ان کو زندگی بسر کرنی ہے. ان کے پاس لوگوں کو بھی آنا ہے، ان کو لوگوں کو بلانا بھی ہے، ان کو احباب کو وقت بھی دینا ہے، ان کو لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور ان کے ہاں یہ قاعدہ بہرحال لاگو ہوگا کہ ان پر ذمہ داری پہلے ان کے ساتھیوں کی ہے، بعد میں گھر والوں کی ہے۔ اس کو خود حضور نے ایک موقع پر واضح کر دیا۔ جب صاحبزادی نے آ کر یہ کہا کہ مجھے کچھ اس طرح کی مشکلات درپیش ہے، تو میری ان مشکلات کے لیے آپ مدد کر سکتے ہیں کیجئے، تو یہ فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کے پہلے اقدار یہ اصحاب صفہ ہے، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے، اس لیے میری اس ترجیح کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا، ان سے کچھ بچے گا تو تم میرے پاس لینے کے لیے آ جاؤ۔ اس اصول کو پیغمبر نے اپنی سنت سے بھی واضح کیا ہے، اور یہ اصول قرآن مجید کی ایک پوری سورہ کا موضوع ہے۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اس کام کو لے کر اٹھیں وہ بھی یہ جان لیں کہ ان کو اس کام کے لیے کس طرح اپنے دن رات لگا دینے ہیں، اور ان کے گھر والے بھی یہ جان لیں کہ وہ اب کن کے گھر والے، یہ بات جان لینی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف پیغمبر جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر کی اتباع میں جب اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ اشار کرتے ہیں، دوسری جانب اب اس اشار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ان کے مخاطب ہیں وہ یہ کہیں کہ اب ان سے ہر اشاری کا مطالبہ ہونا چاہیے، چنانچہ انہی صورتوں میں ان کو بھی خطاب کر کے بعض ہدایات دی گئی، اور وہ دعوت کا بڑا اہم باب ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس گھر کو اپنا محترم گھر سمجھیے، یہ جان لیجئے کہ اس گھر سے تم کو دین ملنا ہے، اس گھر سے متعلق ہر شخص حساس ہے، اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی بھی منافق سکینڈل بنا دے گا، اس لیے گھر میں کوئی چیز لینی ہے، جانا ہے، پکڑنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس کی عزت کی حفاظت کی۔ ایک پورا کا پورا باب کھول دیا گیا ہے کہ جس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ اب اس گھر کے معاملے میں تم کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا بھی تو ایک قریبی حلقہ ہوتا ہے، دوست احباب تعلق رکھنے والے، وہ بعض اوقات برابری کے تعلقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آ جاتے ہیں ان کو بھی تو آخر آنا چاہیے، ہم اگر حاضر ہوئے تھے تو ان کو بھی تو کچھ وقت نکالنا چاہیے، اگر ہم گپ شپ اپنے ہاں کر لیتے ہیں بیٹھ کے تو ان کے ہاں بھی ہو جانی چاہیے۔ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ مطالبہ رفقا کا صحیح نہیں ہے، احباب کا صحیح نہیں ہے، یہ کس کس سے تعلق رکھیں اور کس کس کے لیے معاملہ کریں۔ چنانچہ ان کو کہا گیا کہ آئیے، بات پوچھیے، بیٹھیے، لیکن یہ بھی خیال رکھیے کہ ان کو آرام بھی کرنا ہے، یہ بھی خیال رکھیے کہ ان کو ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، یہ نہ کیجیے کہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد اب کھانا کھا کے جائیں گے۔ قرآن مجید نے یہ سب باتیں بیان کی اور یہ بتا دیا کہ جس طرح ان کو اپنی زندگی کو عام آدمی کی زندگی پر قیاس نہیں کرنا، اسی طرح ان کے ساتھیوں اور ان کے احباب کو بھی ان کی زندگی کو عام آدمی کی زندگی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے وہ مطالبات نہیں کرنے چاہیے جو مطالبات کوئی شخص اپنے کسی دوست سے تعلق والے سے کر لیتا ہے۔ ہزار آدمی آئیں گے ان کو مل جائیں گے آ کر، لیکن وہ ہزار آدمی اگر یہ مطالبہ کریں کہ یہ بھی تیمارداری میں اور فلاں میں اسی طریقے سے جائیں گے، ان کو یہ احساس ہے اپنی ذمہ داریوں کا، لیکن یہ چیز گلے کا موضوع نہیں بننی چاہیے، شکایت کا موضوع نہیں بننی چاہیے۔ اس اصول کو بھی قرآن مجید نے بالکل صاف طریقے پر واضح کیا۔ یہ تو گویا آدمی سمجھ لیجئے کہ اس شخصیت کے بارے میں یا ان شخصیات کے بارے میں یا ان اشخاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقے کی ہدایت ہے کہ جو لوگ وابستہ ہوں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، جو لوگ اس کام کو لے کر اٹھیں وہ عام قانون کا اپنے اوپر اطلاق نہ کریں۔ یعنی دونوں جانب خطاب کیا گیا ہے، لوگ ان کا خیال رکھیں اور وہ لوگوں کا خیال رکھیں، وہ اشار کریں جس حد تک ان کو کیا جا سکتا ہے اور لوگ کم سے کم ان کا اشار قبول کریں، دونوں طرف تاکہ ایک عمدہ توازن اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کے موقع کے اوپر جس قوم میں بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کو اپنی قوم کہیے، اس میں کام کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوگی، ایک فہرست ہم ترتیب دے لیں گے اور اس کے بعد ایک تھانے دار صاحب جائیں گے بستہ الف بستہ وے کی کاپیاں پکڑ کر اور وہ یہ کہیں کہ اچھا ان کے عقائد میں کیا کیا نقص ذرا نوٹ فرماؤ، ان کے اعمال میں کیا کیا خرابی ہے ذرا فہرست ترتیب دو۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں، پیغمبر اپنی قوم کو وہ بدترین جہالتوں میں مبتلا ہو، عقیدے کی جہالتیں، ایمان کی جہالتیں، عمل کی جہالتیں، ان کو یا قوم کا خطاب کر، اے میری قوم کے لوگوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس قوم کا بھائی قرار دیتا ہے، قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، بھائی قرار دیتا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری قوم کے لوگوں، یہ کہہ کے پیغمبر خطاب کرتا ہے، اے کافرو، اے مشرکو، یہ کہہ کے پیغمبر خطاب کرتا ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو اس ضمن میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں تو قوم کو خطاب کرتے وقت اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کے خطاب کا اصل رخ قوم کے کارفرما طبقوں کی طرف رہے، یعنی وہ طبقے جن کو معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل ہے، علم کے لحاظ سے بھی اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے، دولت و اقتدار کے لحاظ سے بھی اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے، پیغمبر اپنی دعوت کا رخ ادھر رکھتے ہیں، یہ بات ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت کر کے بتا دی. یعنی کیوں؟ اس لیے وہ یہ رخ رکھتے ہیں کہ یہی طبقات ہوتے ہیں جن کا سوسائٹی میں غیر معمولی اثر ہوتا ہے، یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ اپنے رویے تبدیل کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم اور اپنی شان و شوکت کی وجہ سے معاشرے پر اپنا اثر قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. پیغمبر اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر ایک ایک شخص میں سے ان میں سے خطاب کر کے اس کو بالکل برہنہ کر دیتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کتنی ہے اور ان کے پاس تعصب کتنا ہے، یہ کام کرتے ہیں، لیکن بڑی محبت، بڑی دل سوزی اور بڑی رحمت و شفقت کے ساتھ. اس میں خطاب ادھر ہوتا ہے، لیکن اب اس خطاب کے نتیجے میں ایک عام آدمی، ایک نابینا، ایک دیہاتی، ایک بدو آ گیا تو پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ساری دلداریوں کا مستحق وہ ہے جو آ گیا. یعنی مخاطب تو ان کو ٹھہرایا جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے اس سنت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے فریسیوں، فقیہوں، اپنی قوم کے اکابر آیان کو دعوت دی. فلما احس عیسی منہم الکفر، جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ تو کفر پر جمے ہوئے ہیں، تب انہوں نے دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والوں سے جا کر یہ کہا کہ او مچھلیاں پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں آدمی پکڑنے کا سبق سکھاؤں. تب یعنی دعوت کا رخ نیچے کی طبقے کی طرف ہوگا جب اوپر کے طبقے سے مایوسی ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے اسی کو خطاب کیا جاتا ہے. یہ بات خود اس دعوت کی شان کا بھی تقاضا ہے. یہ دعوت عامت الناس کے جذبات کو بڑکا کر نہیں اٹھتی، یہ دلیل کی دعوت ہے. اس کو اپنے بارے میں اس بات پر اصرار ہے کہ یہ ایک ایسا حق ہے کہ جس کو ہر شخص کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کرتی کہ نیچے کے بعض طبقات کو جا کر جو بیچارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہت حد تک آری ہوتے ہیں، کچھ جذباتی باتیں بتائی جائیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ اس طرح کی کوئی طبقاتی جنگ برپا نہیں کرتی. یہ تو اوپر کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور یہ حق ہے. اس حق کے دلائل یہ ہیں، جس میں ہمت ہے وہ ان دلائل کا معاجہ کرے، آئے سامنے بتائے اس میں کیا خامی ہے، کیا غلطی ہے. اس دعوت کا اصول یہ ہے. پیغمبروں کی دعوت میں اس چیز کو بھی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوئی ہے ہمیشہ. اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ پیغمبر اپنی دعوت میں اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہ مخاطب کی ذہانت، مخاطب کی صلاحیت، مخاطب کی استعداد کے لحاظ سے بات کریں. یعنی اگر مخاطب علمی بات سمجھ سکتا ہے تو وہ باب کھولے، نہیں سمجھ سکتا ہے تو بہرحال جو باتیں وہ سمجھ سکتا ہے اس کو وہ بتائیں. جو بھی سامنے آ گیا ہے اس کی عقل کے لحاظ سے، اس کی صلاحیت کے لحاظ سے، اس کی استعداد کے لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بے لسان قوم خطاب کریں، یعنی جو لوگوں کی زبان ہے اسی زبان میں ان کو دعوت پہنچائیں. یہ نہیں ہے کہ لوگ تو بیچارے اور جان رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور وہ وہاں عرش مولا سے کلام کرنا شروع کر دیں گے جہاں ان کا کلام انہی کے پاس رہ جائے، ان کا کہا وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے. بہرحال بلسان قوم خطاب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے اعلیٰ ترین طبقات کی زبان میں ان کے سامنے دعوت پیش کریں، لیکن اعلیٰ ترین طبقات ہی کی زبان میں. قرآن مجید کی زبان قریش کے اکابر کی زبان ہے، ادھر ادھر کے بدوؤں کی زبان نہیں ہے، قریش کے اکابر کی زبان اس میں. اور بہرحال اپنی دعوت کا جو کانٹینٹ ہے اس میں اس بات کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ اعلیٰ طبقات ذہنی لحاظ سے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے، شان اس کی قائم رہے. اسی طریقے سے وہ اس بات کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جس قوم کو خطاب کر رہے ہیں وہ کھڑی کہاں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی طریقہ ایجاد کر لیا کہ اچھا پہلے یہ بات کہنی ہے، پھر یہ بات کہنی ہے، پھر یہ بات کہنی ہے. یہ کوئی طریقہ لگا بندا نہیں ہے، اس کا تعلق حالات سے. چنانچہ دیکھیے کہ بنی اسماعیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہوئے تو وہ بیچارے تو نہ شریعت سے واقف تھے، نہ شریعت میں پیدا کی ہوئی بدعت سے واقف تھے، نہ کتاب سے واقف تھے، نہ رسولوں کے سلسلے سے پوری طرح واقف تھے. ان کے ہاں ابراہیمی دور کی روایات بہت مدم پڑ چکی ہوئی تھی، لہذا وہاں دعوت میں زیادہ تر وہ چیزیں رہیں جن کا تعلق یا تو بنیادی عقائد سے، یعنی توحید سے، رسالت سے، آخرت سے، یا پھر ان نیکیوں سے ہے کہ جو انسان کی فطرت پر مبنی، مسکین کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی گردنیں چھڑواؤ، یعنی وہ باتیں کہ جن باتوں کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر سلیم الفطرت آدمی جانتا ہوتا ہے کہ یہ باتیں حق ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے تو دعوت کا بالکل مزاج بدل گیا ہے. اب ان کی تاریخ بھی زیر بحث ہے، اب ان کی بدعتیں بھی زیر بحث ہیں، اب عقائد میں ان کی خرابیاں بھی زیر بحث ہیں، اب عمل میں ان کی خرابیاں بھی زیر بحث ہیں، اب انہوں نے جس جس طریقے سے دین میں رکھنے نکال رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی اب دعوت کی نوعیت بالکل بدل گئی. اس وجہ سے جو بعض لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے آ کر تو پہلے توحید رسالت کی دعوت دی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے ہی انہوں نے کیا ہے، لیکن بنی اسماعیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے نہیں کیا. بنی اسرائیل کے ساتھ تو پورا کا پورا وہ دین زیر بحث آ گیا ہے جو دین اس وقت موجود تھا اور جس دین کے وہ علمبردار تھے. کسی نے سوال اگر کر دیا ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں بھی، اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال کر دیا، یعنی ان کی میتھولوجی تک بھی زیر بحث آ گئی، ان کی روایات تک بھی زیر بحث آ گئی ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے اس کو موضوع بنا لیا گیا اور موضوع بنانے کے بعد مسئلے کو صاف کیا گیا. تو اس وجہ سے اگر ہماری امت میں بھی کوئی شخص دین کی دعوت دے کر اٹھے گا تو اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس میں امراض کہاں کہاں ہیں اور امراض کیا کیا ہے. امراض علمی بھی ہیں، امراض فکری بھی ہیں، امراض عقیدے میں بھی ہیں، امراض عمل میں بھی ہیں، امراض دین کے تصورات میں بھی ہیں، امراض روایات میں بھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. لہذا اس قوم کو خطاب کرتے وقت ظاہر بات ہے کہ ان تمام امراض کا لحاظ کر کے یہ بتانا پڑے گا کہاں کہاں اصلاح کرنی ہے. البتہ اس میں ایک بات لازمی طور پر ملحوظ رہنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان امراض کا علاج کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دین میں ہر چیز کی ایک قیمت مقرر ہے. توحید کی قیمت من ہو سکتی ہے، رسالت کی قیمت من ہو سکتی ہے، آخرت کی قیمت من ہو سکتی ہے، لیکن راستے سے کانٹا اٹھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھنا، ان کی قیمت من نہیں ہے. یعنی یہ بھی دین کے حکم ہے. تو آپ دین کی دعوت جب لے کے اٹھتے ہیں تو اس بات کا پورا لحاظ رکھیے کہ کیا چیز دین میں من ہے، کیا سیر ہے، کیا چھٹانک ہے، کیا تولا ہے، کیا ماشا ہے. ماشے کو بڑھا کر تولا نہیں بنائیے اور من کو گھٹا کر ماشا نہیں بنائیے. جو چیز جتنی ہے اس کو اتنی اہمیت دیجئے اور اتنا ہی اس پر وقت صرف کیجئے. اس چیز کا پورا لحاظ رکھیے. تاہم ہماری ملت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ شراب ایک ممنوع چیز ہے، یا مثال کے طور پر یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ سود کو پیغمبروں نے حرام قرار دیا ہے. ہماری ملت کے اندر پورے دین کی روایتیں موجود ہیں. یعنی اگر غلط ہیں تو تب بھی موجود ہیں، صحیح ہیں تو تب بھی موجود ہیں. اس لیے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو معیشتی کے مسئلے کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑ جائے، دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو سیکولرزم کے ساتھ مسئلہ درپیش آ جائے، دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو سیاسی امور سے متعلق ہی دین کی ہدایت کے معاملے میں مارکا لڑنا پڑ جائے، دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو قانون کے مسائل ہی زیر بحث آ جائے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 10-11 سال جو ہمارے گزرے، جس میں ہمارے ملک پر ایک ایسے شخص حکمران ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق یہ کوشش کی کہ جتنا بھی دین ان کو معلوم ہو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. یعنی میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش کتنی اچھی تھی کتنی بری تھی، بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی. جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اب یہ دیکھیے کہ دعوت فرض کر لیجئے اس سے پہلے سے معاشرے میں موجود ہے، تو وہ موضوعات جو اس وقت زیر بحث آ گئے ہیں وہ اس سے پہلے اہمیت نہیں رکھتے. اس وقت تو دیت کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا، شہادت کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا. اس وقت ایک مسلمان معاشرے میں کھڑے ہو کر اگر کوئی دائی یہ کہتا ہے کہ پہلے میں تو ایمان کی دعوت دوں گا تو یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں. مسئلہ جو پیش آ گیا ہے اس کو حل کیا جائے گا، اس کے بارے میں ذہن صاف کیا جائے گا اور صحیح موقع کے اوپر صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے گی. دین پورا کا پورا دعوت کا موضوع ہے. اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی آدمی کو کسی مسلمان ملت کے اندر نہ توحید میں کوئی اشکال ہو نہ رسالت میں کوئی اشکال ہو، وہ دین کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا اور چھوڑ کر بیٹھنے کی وجہ معلوم کرنا چاہیں تو یہ پتا چلے کہ لانڈی غلاموں کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. روز تجربہ کر لیجیے. یعنی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی بہت چھوٹا سا حکم تھا، اس حکم کے بارے میں کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی، وہ اس کی عقل پر پورا نہیں اترا اور یہ چیز ارتداد کا باعث بن گئی. تو یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس مسئلے پر بعد میں بحث کر لیں گے. پورا دین موجود ہے، اس میں جو اعتراض بھی ہوگا، جو اشکال بھی سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے ذوالقرنین پر تقریر کرنی پڑے، ہو سکتا ہے ملکہ سبا پر تقریر کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی داستان سنانی پڑے. یعنی قوم کے احوال کے لحاظ سے دعوت کا کانٹینٹ ترتیب پاتا چلا جائے گا. یہ ایک دائی فیصلہ کرتا ہے کہ میری قوم میں یہ مرض ہے، میری قوم میں یہ مرض ہے، وہ اپنے طور پر بھی طے کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کو دور کرنا ہے، اور بعض اوقات حالات بعض چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دے دیتے ہیں اور اس غیر معمولی اہمیت کے لحاظ سے ان کو موضوع بنانا پڑتا ہے. کوئی چارہ اس کے سوا کسی دائی کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس دوران میں جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مذہبی علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ عام دانشور بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرے کے اثر و رسوخ رکھنے والے طبقات بھی ہو سکتے ہیں، وہ عامت الناس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی سن تو ہر شخص لے گا نا. اب یہ جتنے بھی لوگ اس کے مخاطب ہو سکتے ہیں، یہ طرح طرح کی بدعتوں طرح طرح کی ضلالتوں میں مبتلا ہوں گے. ان بدعتوں اور ضلالتوں میں سے کسی کی رعایت کبھی بھی پیغمبروں نے نہیں کی. وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح، یہ بتا دیتے ہیں. مسئلہ سامنے آ گیا تو وہ بتا دیں گے کہ یہ شرک ہے یہ بدعت ہے. لیکن یہ پیغمبروں کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اذن پانے سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو کافر و مشرک قرار دے کر ان سے تمام روابط و تعلقات ختم کرنا شروع کر. یہ ان کا طریقہ نہیں رہا. وہ قوم کے ایک فردی کی حیثیت سے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام دنیوی روابط رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنی بات کہتے چلے جاتے ہیں، کسی دین بتانے کے معاملے میں مداہنت نہیں برتتے، دین کو بالکل بے کم و کا صاف صاف طریقے سے واضح کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کہ فلاں آدمی مشرک ہو گیا اور فلاں آدمی کافر ہو گیا، یہ ان کا طریقہ ہی نہیں. وہ معاملات جو ان کے کرنے کے ہیں ان کو خود کرتے ہیں، اور جو معاملات کسی اور کے کرنے کے ہیں ان کو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے طریقے کی یہی تدریج ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بڑی غلط فہمی ہو گئی عالمی سطح پر حضرت مسیح کی دعوت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں. بہت سے وہ پہلو ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے پیغمبر کی دعوت میں زیر بحث ہی نہیں آتے. مثال کے طور پر جہاد کا تعلق ریاست سے ہے، اقامت حدود کا تعلق ریاست سے ہے، یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی. حضرت مسیح کی دعوت میں زیر بحث نہیں آئی. لوگوں نے حماقت سے یہ سمجھ لیا کہ حضرت مسیح ان کے قائل ہی نہیں تھے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا. دراحال کہ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ موقع ان کے کہنے کا ہی نہیں تھا، وہ وقت آیا ہی نہیں تھا. اس وقت ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچے تھے. اب فرض کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہجرت کا مرحلہ نہ آتا اور مدینے میں وہ ریاست قائم نہ ہوتی. جس طرح کہ قرآن نے اس امکان کو بیان کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ دعوت ہی کے مرحلے میں ہم تم کو وفات دے دیں، یعنی تیری قوم میں کوئی آدمی اس دعوت کی طرف متوجہ نہ ہو. ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے. اگر فرض کیجئے ایسا ہو جاتا تو ہمارے پاس صرف مکی صورتیں ہوتی جن میں کہیں قتال جہاد کا ذکر نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں وہی باتیں تھیں. اگر لوگوں نے پوچھا بھی تو یہ کہہ دیا گیا، مثلا یہ آیت ہوتی نا پھر، اور یہی ہوتی ہمارے پاس کہ کفو ایدیکم من القتال، اپنے ہاتھ قتال سے روک کر رکھو اور نماز پڑھو. یہ قرآن مجید کی آیت، اپنے مقام کے اوپر یہ بالکل صحیح ہے، اپنے مقام سے ہٹ کر ظاہر ہے کہ یہ صحیح نہیں. تو موقع اور محل کے لحاظ سے پیغمبر بات کرتے ہیں، اور موقع اور محل کے لحاظ ہی سے وہ اپنی دعوت کا سارا قاعدہ ترتیب دیتے ہیں. اب ہم جب اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں گے تو پیغمبروں کی اس دعوت کی روشنی میں ہمیں بھی ٹھیک ٹھیک جاننا چاہیے کہ ہماری ملت کہاں کھڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا آفات ہیں، ان میں سے ایک ایک کو متعین کر کے ہمیں ان کا وزن بھی طے کر لینا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پاکستان میں ہمارے مسائل اور ہوں، اور کوئی آدمی سعودی عرب میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھے تو اس کے مسائل اور ہوں، سوڈان میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھے تو اس کے مسائل اور ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علمی لٹریچر تو ہر جگہ کے لیے یکساں ہوگا، لیکن دعوتی زبان اور دعوتی لٹریچر ہر جگہ کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ ایک حادثہ بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں کے حالات کو ملحوظ رکھ کر کوئی کتاب لکھی، کوئی تقریر کی، اور وہی تقریر بینے ہی اور وہی کتاب دوسرے حالات میں جا کر بڑے مسائل کا باعث بن گئی. میں اس وقت ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ مصر میں مسائل کا باعث بن گئی، شام میں مسائل کا باعث بن گئی، سوڈان میں مسائل کا باعث بن گئی، اس لیے کہ وہاں کے فریم ورک میں وہ چیزیں موجود ہیں. کسی طرح تو پیغمبر کی دعوت میں یہ چیز ہر وقت ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ وہ جس قوم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. بھائی اگر کسی قوم کے اندر وہ بیماری ہے جو قوم لوط کو لگی ہوئی تھی تو اس کو دعوت کا موضوع بنانا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر لے اس موقع پر کہ یہ صاف محسوس ہو کہ توحید بھی لوگوں کو نہیں سمجھائی جا سکتی اگر ان کو اس غلاظت سے نہیں نکالا جاتا. یہ ہو سکتا ہے کہ کاروباری بددیانتی جس طرح قوم شعیب پر طاری تھی وہ کسی قوم کا اس طرح احاطہ کر چکی ہوئی ہو کہ جب تک ادھر سے اس کو دھکا نہ دیا جائے اس کو عقائد کی باتیں بھی بتانا ممکن ہے. تو اس چیز کا پورا لحاظ کرتے ہیں پیغمبر کہ وہ اپنی قوم کے اندر جس بیماری کو پاتے ہیں اس کی تشخیص کر کے ایک ایسے معالج کی طرح کہ جو یہ نہیں کرتا ہے کہ بخار سے مریض تپ رہا ہے اور وہ یہ خیال کر رہا ہو کہ ہے ایک بڑی کرونک ڈیزیز اندر کہیں چھپی ہوئی، پہلے ذرا اس کو دیکھ لیجیے. بھارت وہ اس کو بھی دیکھتا ہے لیکن اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بخار اتارنے کی صحیح بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ کرتا ہے، نسخہ بالکل ٹھیک ترتیب دیتا ہے اور وقت پر لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں جو لوگ اس دعوت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو بات سمجھا کے چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ جتنا اہتمام لوگوں کو بات بتانے کا کیا جاتا ہے اتنا ہی اہتمام ساتھ آنے والوں کی تربیت اور تزکیہ کا بھی کیا جاتا ہے. یعنی پیغمبروں کو لوگوں کو کچھ بنانا ہوتا ہے، وہ انسان سازی کرتے ہیں، انسان تعمیر کرتے ہیں، ان کا اصل کام یہی ہے. لہذا ایک جانب وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کو اپنے رویوں میں کیا تبدیلیاں کرنے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں دار ارکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت تربیت گاہ کی حیثیت حاصل رہی ہے. دعوت کا کام تو گلیوں میں بھی ہوتا تھا، بازاروں میں بھی ہوتا تھا، اوقاز میں چلے گئے، کعبے میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ دیا، گھر میں بلا لیا لوگوں کو. اس لیے کہ دعوت کے کام میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقت ہی لوگوں کے سر پر چڑھے رہیں، موقع کی بات ہوگی بیان کی جائے گی. لیکن جو ساتھی ساتھ آ چکے تھے، عام معمول بن گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے گھر میں بیٹھ جاتے، وہاں مجلس لگی رہتی اور وہاں ان کو دین کی حقیقتیں، دین کی باتیں سمجھائی جاتی رہتی. بڑا علم لوگوں تک وہاں منتقل ہوا ہے اور بڑی تربیت ان کی وہاں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ آپ نے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسجد بنا کے اس میں ایک چبوترہ بھی بنا دیا اور یہ کہا کہ اب جو لوگ بھی تربیت پانا چاہتے ہیں وہ اس درسگاہ کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر لیں. چنانچہ ان کی تربیت کا بہت خصوصی اہتمام اور بڑی ذاتی سطح پر اہتمام کیا ہے. یہی کام در حقیقت ان لوگوں کو بھی کرنا لازم ہے جو نبیوں کے طریقے کے اوپر دعوت کو لے کر اٹھے. یہ ضروری ہے کہ ایک جانب وہ لوگوں کو بات پہنچائیں اور دوسری جانب وہ جو سات لوگ آ گئے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ کتنی خوراک انہوں نے ہضم کر لی ہے، کتنی اور دینی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دین کی خوراک دینے کے معاملے میں جو باہر مخاطب ہے اور جو ساتھ آ گیا دونوں میں فرق ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ باہر یعنی مجمع عام میں وہ باتیں ابھی نہ کہی جائیں کہ جو باتیں ان لوگوں کو کہنی ضروری ہو جاتی ہیں. ان لوگوں کی تربیت اور ان لوگوں کی تعلیم تو گوناگون زاویوں میں ہوتی ہے. یہ آگے ہیں، عقیدے کی اصلاح انہوں نے کر لی ہے، عمل کی اصلاح کچھ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے آداب کے معاملے میں بھی ان کو توجہ دلائی جائے. اس لیے کہ یہ وہ دیکھ کا چاول بننے والے ہوتے ہیں جس کو لوگ چکھیں گے اور چکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ باقی کا کیا حال ہے. پیغمبروں نے اپنے ساتھیوں کو مثال کے طور پر پیش کیا اپنی دعوت میں، یعنی یہ بتایا انہوں نے کہ جی یہ لوگ ہیں جو ہماری دعوت سے تیار ہوتے ہیں. ان کی اصل دلیل تو یہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ترغیب و دعوت کا ایک ذریعہ یہ بھی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک بڑی اہم چیز دعوت کا لب و لہجہ ہے. یوں تو قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا ہے، واضح طریقے پر اصول بیان کر دیا ہے کہ ادو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، اور اگر کبھی کوئی مجادلہ پیش آ جائے تو بہت اچھے طریقے سے مجادلہ کرو. یعنی یہ آیت خود ہی بہت جامع ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا بہترین نمونہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بات حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. کیا کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس لب و لہجے میں کرنی ہے. اور لب و لہجے کے معاملے میں یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہر وقت منت ہی کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات بات بہت دھیمے لہجے میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس شان سے بھی ہوتی ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صفا پر چڑھ کر لوگوں کو متنبع کیا اور کبھی کعبے کے سین میں کھڑے ہو کر متنبع کیا. اور اپنے ساتھیوں کے معاملے میں تو لب و لہجے میں بہت تغیرات آتے رہتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ زمین و آسمان گر پڑیں گے. اس شان سے بھی خطاب کرتے تھے اور جوئے رواں بھی بہتی رہتی تھی، دونوں ہی چیزیں ہوتی اس کے اندر. لیکن ہر موقع کے اوپر جو اصل اصول ہے وہ حکمت ہے. حکمت صرف نرمی نہیں ہوتی، حکمت سختی بھی ہوتی ہے، نرمی بھی ہوتی ہے. لیکن سختی اور نرمی دعوت کی ہے، مزاج کی درشتی اس سے مراد نہیں ہے، مزاج کی تلخی اس سے مراد نہیں ہے. اس کے بارے میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آپ کے مزاج میں درشتی نہیں ہے. درشت ہوئی اخلاق کے خلاف ہے، بات کی سختی. یعنی ہو سکتا ہے کسی باطل کے خلاف غصے کا اظہار بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غلط چیز کو دیکھنے کے بعد اس پر تنبیہ کا لب و لہجہ بھی سخت ہو، لیکن وہ اور چیز ہے اور مزاج کی درشت ہوئی ایک دوسری چیز ہے. تو پیغمبروں کے ہاں یہ چیز ملحوظ رکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لو کنت فظن غلیظ لن فظو من حولک، فظن غلیظ القلب لن فظو من حولک. یعنی یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ تمہاری طبیعت میں بڑی نرم ہوئی ہے، اگر کبھی کہیں تم سخت مزاج کے ہوتے، درست خو ہوتے، تو یہ سب تمہارے گرد سے چھٹ گئے ہوتے، لوگ نہیں پاس رہتے. یہ بات یاد رکھیے کہ دعوت فکر تبدیل کر دیتی ہے، لیکن یہ شخصیت ہے جو آدمیوں کو تبدیل کرتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات وہی ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اور صحیح کہا ہے اس نے جب یہ کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. اگر خوئے دل نوازی نہیں ہے امیر کارواں میں تو بڑا مشکل ہے کہ پھر اس کے بعد لوگ ساتھ رہیں گے. تو لوگوں کو ساتھ رکھنے سے تو تربیت ہوگی. وہ شخصیاتی سے متعلق ہوتے ہیں، کہیں مجرد دور نہیں پڑے رہتے. نرمی، محبت، محبت فاتح عالم، یہ چیز بہرحال پیغمبروں کے ہاں موجود ہوتی ہے. ان دو باتوں میں بھی پیغمبروں کی دعوت میں فرق کرنا چاہیے. یعنی مزاج کے لحاظ سے انتہائی نرم ہو، انتہائی محبت کرنے والے، غصے میں بھی معلوم ہو کہ دل سوزی ہے، غصہ نہیں. یہ بات یاد رکھیے، دل سوزی کا غصہ بھی ہوتا ہے، نفرت کا غصہ بھی ہوتا ہے. وہ لب و لہجے کی سختی بھی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سختی کا رخ شخص کی طرف نہیں ہے، بات کی طرف ہے. اور وہ سختی بھی ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ سارا انتقام بولنا پڑ رہا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک سختی مطلوب ہے بعض مواقع پر، دوسری سختی کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے اور سنت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات توجہ دلانی پڑتی ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. لیکن یہ واقعہ ہے کہ پیغمبروں میں اور تھانے داروں میں، پیغمبروں میں اور بیوروکریٹس میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ لوگوں کو ایسی شفقت فراہم کرتے ہیں کہ ان کے اندر آپ سے آپ چیزوں کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا جذبہ پیدا ہو. کوئی بات بھی اگر کرنی ہوتی ہے تو براہ راست محاسبے کا طریقہ پیغمبر نے خاص کبھی اختیار کیا. ان کے محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی توجہ دلا دی. یعنی حضور کا طریقہ کیا تھا؟ ما بال الناس، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلاتے. لیکن آدمی کو بلا لیا اور بلا کر اس کو زمین آسمان برابر کر دیے. ہر موقع کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ تنقید کرنے کے لیے نہایت عمدہ اسالیب یاد کر لیے گئے ہیں اور اب اس آدمی کی خیر نہیں، اس نے غلطی کر دی ہے. اس کو بار بار یہ احساس رہا ہے کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے، تم کو معلوم ہے اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، تم نے دین کے اندر قدم رکھا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کے نتیجے میں. یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں. پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں اور بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کر دیا اس معاملے. محاسبہ کرنے میں وہ کوئی فوجی آدمی نہیں ہوتا، یہ چیز نہیں ہوتی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک صحابی، جلیل القدر صحابی، بدر میں انہوں نے جنگ لڑی ہے، حاتب ابن ابی بلتا، وہ ایک موقع کے اوپر ایسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی توقع ان جیسے آدمی سے نہیں کی جا سکتی تھی. اور اس کے نقصانات بھی غیر معمولی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے پر حملہ کرنے کی پوری اسکیم لکھ کر اہل مکہ کو بھیج دیتے. عام حالات میں بھی کسی سلطنت میں یہ کام ہو تو ہائی ٹریزن ہے، معمولی چیز نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے یہ کہنے پر کہ اس کی گردن مار دی جائے، منافق ہے، انہوں نے فرمایا بھائی بدر لڑ چکا ہے، بھائی ماضی بھی ہے، ہو گئی غلطی، اس کے محرکات کو دیکھیں گے، احد لڑ چکا ہے. یعنی یہ آج ہی کیوں پیمانہ لے کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا کچھ ماضی بھی ہے. بدر احد معمولی مقامات نہیں تھے، وہ مرحلے گزار چکا ہے کہ جو مرحلے بہت نازک تھے، اب تو ہم غلبے کے مرحلے میں ہیں. کوئی مسئلہ ہے تو اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہو گیا کمزوری صادر ہونے کی وجہ دوسری تھی. یعنی افو درگزر کا یہ معاملہ معمولی معاملہ نہیں، پیغمبر اختیار کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی بہرحال ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر جب وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ اتنا پختہ آدمی ہے کہ یہ اب شدید محاسبے کو بھی برداشت کر لے گا، پھر اس کا محاسبہ بھی. یعنی اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں ہمیشہ کہ ان کے ساتھیوں میں کون کس جگہ کھڑا ہے. آج یہ دلچسپ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آیا ہمارے سامنے کہ تبوک کے موقع کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمزوری دکھائی. 900-1100 صحابہ تو چلے گئے، یعنی وہ بھی تھے کہ جو اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سارا مال اسی موقع پر دیا. عمر اسی موقع کے اوپر اپنا مال ادا کر کے لے آئے ہیں. یہی موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بعض صحابہ آ کے رو پڑتے تھے کہ ہمیں کوئی سواری فراہم کر دی، ہمارا جانے کو جی چاہتا ہے. لیکن کچھ لوگ کمزوری بھی دکھا رہے تھے. اب کمزوری دکھانے والوں میں منافقین بھی تھے، یعنی جو بدترین قسم کے لوگ تھے وہ بھی تھے، اور کمزوری دکھانے والوں میں تین مخلص صحابہ بھی تھے. حضور واپس آئے، واپس آ کر احتساب کیا ہے، جتنے منافقین تھے سب کو معاف کر دیا، اور ان تینوں کے معاملے میں یہ قانون نافذ کیا کہ ان سے پوری کی پوری سوسائٹی مقاطع کر لیں۔ یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس کو برداشت کریں گے، اور ان کے برداشت کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں ڈسپلن پیدا ہوگا، دین کی حقیقت واضح ہوگی، منافقین بالکل برہنہ ہو جائیں گے، اور ان کا وجود ہی در حقیقت دعوت کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یہ پیغمبر جانتے تھے کہ کون لوگ ہیں کہ جس کو برداشت کر لیں، جو نہیں برداشت کر سکتے ان کو رسوا کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ کس پر کتنا بوجھ ڈالنا ہے اور کس وقت بوجھ ڈالنا ہے، اور کون اس کا متحمل ہو جائے گا اور کون اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تربیت میں بھی جو خوراک دیتے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مالج کی طرح دیتے ہیں، اس احمق کی طرح نہیں دے دیتے ہیں کہ اگر کسی مالج نے یہ کہا کہ بھائی ایک گولی صبح کھانی ہے، ایک شام کھانی ہے، ایک دوپہر کو کھانی ہے، یہ ناشتے کے بعد کھانی ہے، یہ کھانے کے بعد کھانی ہے، اس میں اتنا وقفہ ڈالنا ہے، انہوں نے کہا کہ آخر ان گولیوں نے علاج ہی تو کرنا ہے، ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ کیوں نہ پھانک لی جائے۔ پیغمبر یہ نہیں کہ وہ ٹھیک اپنے نسخے کی ترتیب بتا دیتے ہیں کہ تربیت کے معاملے میں بالخصوص کتنی خوراک آج دینی ہے، کتنی خوراک کل دینی ہے۔ ان کے گرد و پیش میں رہتے ہوئے ہی لوگ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن بڑا صبر بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، قرآن مجید کو پڑھیے کبھی اس نقطہ نظر سے، اس میں بھی چیز ملحوظ ہے کہ لوگوں کے حالات کا بالخصوص بڑا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، آدمی کہاں کھڑا ہے۔ بعض اوقات رفقا اپنی ذاتی مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی شخص کو کوئی بڑی پرسنل نوعیت کی پریشانی ہوتی ہے، آپ اپنے اجتماعی تقاضوں کی تلوار لے کر ان کے سر پر اگر پل پڑتے ہیں تو اس کے نتائج بعض اوقات اتنے خطرناک نکلتے ہیں کہ ہم ایک کام کراتے کراتے آدمی کھو بیٹھتے ہیں۔ اور یہی میں اس اصول کو واضح کر دوں کہ پیغمبروں کی دعوت میں کام کی اہمیت ثانوی ہوتی ہے، آدمی کی اہمیت اصلی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک اصول ہے کہ پیغمبر جو کچھ کرتا ہے فرد کے لیے کرتا ہے، اجتماع کے لیے نہیں کرتا۔ اجتماع اصل میں فرد کی تربیت کے لازمی نتیجے کے طور پر نمودار ہو جاتا ہے، وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس میں توازن پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر ترجیح دینی پڑ جائے تو فرد کی ترجیح ہر حال میں مسلم ہوتی ہے۔ یہ بے شمار مثالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اپنے عمل سے واضح کیا، بے شمار مثالوں سے واضح کیا۔ دیکھیے اس موقع پر بھی کیا ہوا ہے، چند لوگوں کا ایمان لانا اتنی قدر و قیمت کی چیز ہے کہ پورے کے پورے صحابہ کو ناراض کر کے واپس لایا جا سکتا ہے حدیبیہ سے، لیکن بہرحال ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ بعض مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس بات کا لحاظ رکھا، اندازہ کیجئے بدر کیا چیز ہے، بدر اتنا بڑا مارکہ ہے کہ جس مارکے کے موقع پر یوں سمجھ لیجئے قرآن نے کہا کہ یوم الفرقان ہو گیا۔ بدر خدا کا عذاب تھا جو قریش کے سرداروں پر نازل ہوا ہے، اور بدر جو لوگ اس کو لڑنے کے لیے نکلے ان کے لیے بھی ایمان کی علامت تھی، لیکن حضرت عثمان کی اہلیہ بیمار ہے، ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور حکمن پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں کہ جی بیوی کو درد زہ ہو رہا ہے لیکن دعوت، وہ بیچاری بچہ جننے کو ہے لیکن نکل کھڑی ہو جائیے، یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں۔ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو انسانی حدود کے اندر ایک نہایت ہی متوازن شخصیت بنانا چاہتا ہے، اور اس معاملے میں جو اصول ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ عثمان نے گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا، عثمان آ گئے انہوں نے کہا میں بدر کے لیے جانا چاہتا ہوں، پیغمبر نے کہا نہیں آپ گھر میں بیٹھیے، آپ کا نہ جانا ہی اس وقت دین کا تقاضا ہے۔ یہ بات واضح کرتی، یعنی آدمی کو خود کیا کرنا چاہیے اور دین کی دعوت دینے والوں کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آدمی بتا رہا ہے جی کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، اللہ کرے گا، توکل کیا کرتے ہیں۔ یہ توکل تو کہیں احیاء العلوم کا توکل ہو سکتا ہے، قرآن کا تو یہ نہیں ہے۔ قرآن کا تو یہ ہے کہ آپ نے تدبیر کر لی، اسباب فراہم کر لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا، اس کے بعد آپ توکل کیجیے۔ اس کا اصول وہی ہے جو مولوی رومی نے بیان کیا کہ بر توکل زانوے اشتر ببند، یعنی توکل کرو لیکن اونٹ کا گھٹنا باندھ کے۔ اگر تم اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیتے ہو اور مسجد میں آ کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہو کہ میں توکل پر اونٹ کھلا چھوڑایا ہوں، تو اللہ میں یہ فارغ بیٹھے ہوئے تمہارے اونٹ کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے پاس بہت سے کام ہیں، اونٹ چرانا تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے اس کا گھٹنا باندھ دیا ہے تو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت چاہیں گے تو اس کی حفاظت کریں گے، اور چاہیں گے تو محروم بھی کر دیں گے، آخر گھٹنے باندھے ہوئے اونٹ بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن قاعدہ ضابطہ یہی قاعدہ ضابطہ ہے کہ جس کو پوری زندگی میں پیغمبر ترتیب دیتے ہیں، یعنی آدمی اس بات کا پورا خیال رکھے کہ اس وقت آرڈر آف دی ڈے کیا ہے، آج کا حکم کیا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر ایک خاص چیز اتنی اہمیت اختیار کر لیتی ہے کہ باقی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن جب وقت کا حکم ہجرت بن گیا تو گویا وہی باقی چیزیں بے معنی ہو گئی. وقت کا حکم ہجرت بن گیا تو پھر وہی ہیں. اس سے پیغمبر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی احوال کی تبدیلی کے ساتھ چیزوں کی قدر و قیمت میں فرق پڑتا رہتا ہے, اور جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان کو اتنا صاحب حکمت اور صاحب تفقہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس موقع کے اوپر تمہارے لیے دین کا تقاضا یہ ہے اور یہ نہیں ہے, اس موقع پر تم کو اس بات کو اختیار کرنا اور اس بات کو اختیار نہیں کرنا ہے. اگر بیوی بیمار ہے تو اس موقع کے اوپر اس کی بیماری حج سے بھی بعض اوقات بڑی چیز بن جاتی ہے, اس کا خیال رکھنا. یعنی یہ میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں, اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بعض اوقات انسانی تقاضے اور ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کو ترجیح دی جاتی ہے, اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن مواقع کے اوپر ہر آدمی جانتا ہے کہ اس موقع کے اوپر بیمار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, تکلیف والے کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن یہ عام قانون نہیں ہے کہ آپ نے جب دین کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ دین آ گیا ہے سامنے, اب مرتی ہے تو مرے, اب ڈوبتی ہے تو ڈوبے. ہاں ہوتے ہیں ایسے مواقع جس پر مرتی ہے تو مرے بھی کہنے کا موقع ہوتا ہے, لیکن وہ مواقع دین میں بہت شاذ ہوتے ہیں, ان کا ایک خاص مقام ہے. وہ آتے ہیں جب تو پھر آدمی کی عقل اور آدمی کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. لیکن اس طرح کی صوفیانہ بات ہمارے دین میں نہیں ہے, اس میں ہر چیز کی قدر و قیمت متعین کر کے پیغمبر دین کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. اسی طرح سے پیغمبروں کی دعوت میں جو آخری چیز سب سے زیادہ ملحوظ رکھی جاتی ہے اور جس کو وہ ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کام کو اپنی تدبیر کا نتیجہ نہیں سمجھتے, اس لیے قدم قدم پر ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. قدم قدم وہ تو بہرحال آدمی کو بتا دیں گے جو بتانا ہوگا. یہ اصل میں وہ محرک ہے ان کی دعوت میں کہ جو بالکل ٹھیک یہ توازن پیدا کر دیتا ہے کہ میرا کام کیا ہے, اللہ کا کام کیا ہے. کہنے کو تو آدمی کہتا ہے نا کہ سیو منی ولی اتمام من اللہ, کہنے کو سب کہہ دیتے ہیں, لیکن اس چیز کا نمونہ بن جاتی ہے ان کی شخصیت. وہ آدمی کو متوجہ کرتے ہیں, بتاتے ہیں دن میں, اور رات میں سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو عمر میں سے, ابو الحکم میں سے ایک مل جائے. طائف کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پر عذاب پروردگار, ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے دین کو ماننے والے نکل آئے. درد مندی اور دل سوزی یہ نہیں ہوتا ان کے ہاں کہ اپنے ہاں بیٹھ لیں کہ بڑے بڑے ذہین لوگ جو مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں کہیں ہماری تنظیم میں آ نہ جائے. ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چن چن کر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی چاہیے, وہ آدمی چاہیے, اس کو سینے سے لگانا ہے, اس کو لوگوں کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے آنے کی بھی تمنا کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ کوئی دکانداری لگا کر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. ان کا کام تو لوگوں کو دین کے لیے جمع کرنا اور ایک راستے پر لگا دینا ہوتا ہے. یہ مختصر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تمام پہلوؤں کے احاطے کے لیے تو کافی نہیں تھا, میں نے بڑی بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے. کسی دوسری صحبت میں اس کے بعد دوسرے پہلو بھی انشاءاللہ العزیز واضح کر دوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.